أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الله تبارك إرشاد ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی ملاقات میرے پیغمبر سے نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے ملاقات ہوئی ہے. بعد میں آنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو علم سے نوازا ہے. ان کے سینے میں وہ علم جمع ہوگا جس علم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ نازل کیا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالی اہل فارس میں کچھ ایسے بندے پیدا کرے گا کہ اگر دین علم، دین اسلام، قرآن و حدیث کا علم اگر سریا ستارے پر بھی ہوگا تو وہ لوگ وہیں جا کر اس علم کو حاصل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حصول علم کے لیے دور دراز کا سفر طے کریں گے. انہیں اہل فارس میں سے ایک فارسی جوان کا حسب وعدہ تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، اور اس سے میری مراد امام المحدثین، امام المسلمین فی الحدیث سیدنا محمد بن اسماعیل بن بخاری بن ابراہیم البخاری رحمہ اللہ ہے، جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے. آپ کا تعلق سرزمین بخارا سے ہے. 94 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوتے ہیں. ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے اور محمد آپ کا نام ہے. آپ کے والد کا نام اسماعیل ہے اور آپ کے دادے کا نام ابراہیم ہے. اس سلسلہ نسب پر بھی غور کیجئے. جس گھرانے سے اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا کام لیا, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جس گھرانے پر ڈالی, اس گھرانے کا بھی سلسلہ نسب ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور دینی حوالے سے آپ کے والد سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں, اور دینی حوالے سے آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور جس سے اللہ نے دین کا کام لیا ان کا یہ سلسلہ نسب بھی یہی ہے, شجرہ نسب بھی یہی ہے, محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری. تاریخ اسلام میں صرف چند آدمی ایسے ہیں کہ جو خود بھی محدث تھے اور جن کے والد بھی محدث تھے. عموماً ہم نے یہ دیکھا کہ علماء کی اولاد علم سے محرومی نظر آتی ہے. ان چند گھرانوں میں سے ایک گھرانہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ خود بھی محدث ہیں اور ان کے والد امام اسماعیل وہ بھی محدث ہیں. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. دین کا تعلق پورے گھرانے سے ہو تو یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. قید خانے میں سیدنا یوسف علیہ السلام سے جب قیدیوں نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس گھرانے سے ہے تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا, انا کریم ابن کریم ابن کریم, میں بتاؤں کہ میرا تعلق کس گھرانے سے. میرے گھرانے کا تعارف یہ ہے کہ میرا باپ یعقوب وہ بھی نبی ہے, میرا دادا اسحاق وہ بھی نبی تھا, میرا پردادا ابراہیم وہ بھی نبی تھا. نبوت کے گھرانے کے ساتھ میرا تعلق ہے. اسی طرح دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ خود بھی محدث ہیں اور جن کے بیٹے ہیں وہ بھی محدث ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے والد امام اسماعیل جو تھے, امام مالک رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگردوں میں سے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام اسماعیل جو کہ امام بخاری کے والد ہیں. اتفاق دیکھیے کہ سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ ابھی معصوم بچے ہی تھے کہ والد محترم فوت ہو گئے. بچپن کی زندگی یتیمی کی حالت میں امام بخاری گزارتے ہیں. موت کے وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے والد نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں اور میرا جتنا بھی سرمایہ ہے اس میں ایک پیسہ بھی حرام کا نہیں ہے. یہ میری پوری کمائی حلال کی ہے اور میری اسی حلال کی کمائی سے میرے بیٹے محمد کو نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھانی ہے. جس کے حلال ہو اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کے حلال اس کا کھانا اس کا پینا اسی سے اوڑھنا سکون ہی سکون ہے چاہے وہ کم ہو. رزق حرام میں اللہ نے برکت نہیں رکھی.
چاہے کتنے انبار کیوں نہ لگے ہو, ڈھیر کے ڈھیر ہوں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ کہہ کر امام بخاری رحمہ اللہ کے والد فوت ہو گئے. ان کا فوت ہونا تھا, والدہ کو بڑا صدمہ ہوا کہ ان کے خاوند کے انتقال ہوگی. والدہ کو روتے دیکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ بھی رو رہے, معصوم بچے. اسی رونے میں امام بخاری رحمہ اللہ کی آنکھیں جلی گئی, نبینا ہو گئی, بینائی ختم ہو گئی. اب اس خاتون کے لیے ڈبل صدمہ, خاوند کا جدا ہو جانا یہ بھی ایک صدمہ ہے, اور پھر یہ معصوم بچہ جس کے لیے باپ یہ خواہش چھوڑ کر گیا کہ میری حلال کمائی میں سے اسے دین کی تعلیم دینی ہے, وہ نبینا ہو گیا. ایک نابینا آدمی کیا سیکھے گا, کہاں جائے گا, وہ تو دوسرے کا محتاج ہے. اب والدہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اٹھائے اطباء کے ساتھ گھوم رہی ہے, بڑی کوشش ہوئی, آخر کار حکما نے لا علاج کر دیا کہ اس کی آنکھوں کا جو پانی تھا وہ خشک ہو گیا, ختم ہو گیا, جیسے اس کا کوئی علاج نہیں. آپ اس کو خوار نہ کریں, در در پہ اس کو ذلیل نہ کریں, اس معصوم بچے کو گھر لے کر جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ اس معصوم بچے کو گھر لے کر آتی ہے, عشاء کا وقت ہے, عشاء کی نماز پڑھتی ہیں, اور وہی جے نماز پر بیٹھے رو رو کر دعا مانگ رہی ہیں کہ اللہ تو میرے خاوند کا جذبہ بھی جانتا ہے, جس جذبے کو لے کر وہ چلا گیا, میری کیا خواہش ہے, اے اللہ تو مہربانی فرما, دنیا کے حکیموں نے میرے بچے کو لا علاج کر دیے ہیں لیکن تیرے ہاں تو کوئی مریض کی لا علاج نہیں ہے, میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. رو بھی رہی ہیں, دعائیں بھی کر رہی ہیں, وہی روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے اور خواب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بخاری کی والدہ, اللہ نے تیرے اوپر ترس کیا ہے, جب تیرے آنسو زمین پر گر رہے تھے تو اسی وقت اللہ نے تیری خواہش کو قبول کر لیا تھا, تو اٹھ کے تو دیکھ تیرے بچے کو اللہ نے بالکل صحیح کر دیا. عموماً خواب کے بعد یہ ایک فطرتی چیز ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے, اٹھ کر دیکھتی ہیں تو امام بخاری بالکل ٹھیک ہو گئے, اور ایسے ٹھیک ہوئے, ایسی آنکھیں صحیح ہوئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے تاریخ کبیر, کئی جلدوں میں ہے. یہ ساری کتاب امام بخاری نے رات کو چاند کی روشنی بیٹھ کر لکھی ہے, پوری کتاب. تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں, کم عمری کے اندر ہی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے شروع ہو گئے. اللہ نے حافظہ کتنا دیا تھا کہ ابھی جوان نہیں ہوئے, نابالغ بچے ہیں, دو دوستوں کے ساتھ بصرہ پہنچے محدثین سے حدیث سیکھنے کے لیے. اب اہل علم کے سامنے بیٹھے علماء اپنے اپنے پیریڈ میں درس حدیث دے رہے ہیں, شاگرد ہر حدیث کو سن کر لکھ رہے ہیں, استاد بتا رہا ہے, شاگرد لکھ رہے ہیں, مگر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دن بھی استاد کی ایک حدیث بھی نہیں لکھی. کئی دن گزر گئے, آخر ایک دن ان دو دوستوں نے جو امام بخاری کے ساتھی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا, بخارا سے چلے ہو بصرہ پہنچے ہو, کس لیے ہے تو طلب حدیث کے لیے ہے؟ جی ہاں. پھر آج تک آپ نے ایک حدیث بھی نہیں لکھی, ہر محدث ہر عالم اپنے اپنے دس میں اپنے اپنے حصے میں اپنے اپنے پیریڈ میں نبی علیہ السلام کی احادیث بتاتے ہیں. آپ نے اپنی کاپی میں ایک حدیث بھی نہیں لکھی, کیا مقصد ہے آپ کے آنے کا؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے کہ جو کچھ تم لکھتے ہو وہ ساری حدیثیں مجھے سن کر یاد ہو جاتی ہیں. میں فی الحال سن رہا ہوں, جب اپنے وطن واپس بخارا جاؤں گا اپنے گھر میں بیٹھ کر اسی ترتیب سے یہ ساری حدیثیں لکھ دوں گا. دوستوں نے کہا یہ بات اس میں مبالغہ ہے, یہ ناممکن سی بات ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ فاعرض علیہ ما کثرتما, اچھا جاؤ جب سے ہم آئے ہیں اس دن سے جو تم نے اپنی کاپیوں میں حدیثیں لکھنا شروع کی ہیں وہ کاپی لے کر آؤ. سب سے پہلے کس استاد کے پاس بیٹھے تھے, آپ نے پہلا سبق جو لکھا اس میں کتنی حدیثیں لکھی, اس کی سنت کیا تھی, اس کی متن کیا تھی, دوسرے استاد کے پاس, تیسرے استاد کے پاس, پھر آج کئی دن گزر چکے ہیں, 16 یا 17 دن گزر چکے ہیں. آپ لائیے اپنی کتابوں کو, کاپیوں کو. دونوں دوست گئے, کاپیاں لے کر آ گئے, وہ کھول کر بیٹھ گئے. فقرہا کلہا, امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث کی سند بھی پڑھی, متن بھی پڑھی, سند بھی پڑھی, متن بھی پڑھی, سند بھی پڑھی, متن بھی پڑھی. وہ کاپیوں کے اوراق گردانی کر رہے ہیں, حتیٰ کہ اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے پہلے دن سے لے کر آخری دن کی آخری حدیث تک جن کی ٹوٹل تعداد 15,000 سے زائد ہے, ساری حدیثیں امام بخاری نے پڑھ کے سنا دی. اسی ترتیب سے دونوں دوستوں نے کہا کہ بخاری آپ نے سندیں بھی صحیح پڑھی ہیں, متن کے اندر بھی ایک لفظ کا ہیر پھیر نہیں ہوا. اس قدر اللہ تعالی نے حافظہ عطا کیا تھا. اور یہاں ایک بات بتاؤں, انسان کا حافظہ تیز جو ہوتا ہے وہ معجون کھانے سے نہیں ہوتا, مغزیات کے استعمال سے کبھی حافظہ تیز نہیں ہوتا. جو نسخے آج ہم بتاتے ہیں یہ پوچھتے ہیں, نہیں نہیں, جتنا زیادہ آپ میں دینداری آئے گی, اخلاص ہوگا, تقویٰ ہوگا, عبادت گزاری جتنا بھی ہوگی اتنا زیادہ اللہ آپ کا حافظہ تیز کر دیں گے. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے آپ نے سنا ہوگا, ایک نت استاد کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ایک درخواست پیش کرتے ہیں, شکو تو الا وکیل سو حفظی فاوصانی بترک المعاصی. امام وقیل رحمہ اللہ سے کہتے ہیں میرا حافظہ جو پہلے تھا وہ نہیں رہا, حافظے میں کمی آ گئی ہے. امام وقیل نے کہا کہ اے شافی گناہ کرنا چھوڑ دو, اللہ حافظے کو تیز کر دے گا. امام شافی سے کسی نے پوچھا آپ اپنے جس سے بتائیں کہ آپ سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے آپ کا حافظہ کم ہو گیا؟ فرماتے ہیں جی ہاں, جس دن سے میرا حافظہ کم ہوا واقعی مجھ سے ایک گناہ ہوا. اور وہ گناہ کیا ہے؟ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا, آگے سے ایک خاتون بے پردہ آ رہی تھی, میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا, چہرہ ہٹا لیا, پھر دوسری مرتبہ بھی دیکھا, اگرچہ چہرہ ہٹا لیا لیکن چونکہ حدیث میں دوسری مرتبہ دیکھنے سے منع ہے, اس ایک حدیث کی مخالفت پر اللہ نے میرے حافظے کو چھین لیا. وہ حافظہ نہیں رہا کہ ایک دن میں سینکڑوں حدیثیں یاد کرتا تھا, آج میں نے 5 حدیثیں یاد کی ہیں پھر بھول جاتا تھا, یاد کی بھول جاتا پھر وہ حدیثیں بھول جاتا. اس سے معلوم یہ ہوا معاصی اور گناہوں سے انسان کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے, اور انسان اگر گناہ چھوڑ دے اللہ اس کے حافظے کو تیز کر دیتا ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں, یہ واپس آتے ہیں اپنے شہر میں حدیث کا ایک ذخیرہ اپنے سینے محفوظ ہے. ایک عظیم محدث سلیم بن مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں میں علامہ بیکندی کی محفل میں گیا, جب بیٹھا تو اس نے کہا کہ اگر تھوڑی دیر پہلے آپ آتے تو میں آپ کی ملاقات ایک بچے سے کراتا جس کی داڑھی اور مونچھ کے بال نہیں ہیں, ابھی معصوم بچہ ہے اور اس کے سینے میں 70,000 حدیثیں محفوظ ہیں. سلیم بن مجاہد کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہے, اس کا نام بتائیے کہ ابھی داڑھی اور مونچھ کے بال نہیں ہیں, نابالغ معصوم بچہ اور اس کے سینے میں 70,000 حدیثیں, کون ہے؟ علامہ بیکندی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی ہاں اس کا نام ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری. سلیم بن مجاہد نے کہا کہ چھوڑیے سارے کام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ علماء کی زیارت بھی عبادت ہے, وہ اگرچہ نابالغ ہے وہ اس خطے کا ایک محدث ہے, چلیے اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. یہ دونوں محدث اس معصوم بچے کو تلاش کر رہے ہیں جس کے سینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی, سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کو سنا ہے 70,000 حدیثیں یاد ہیں, حدیثیں یاد ہیں یا سند بھی یاد ہے اور کس طرح یاد ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے 70,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح ایک مسلمان کو سورہ فاتحہ یاد ہے, جس طرح ایک مسلمان سورہ فاتحہ کو یاد کر چکا ہے. اللہ کی توفیق سے یہ 70,000 حدیثیں سندن و متنن, کس نے کس نے سنا, کس نے کس نے سنا, کس نے کس نے سنا, حتیٰ کہ وہ سند محمد مصطفیٰ تک پہنچتی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اتنا ہی نہیں, امام بخاری فرماتے ہیں ہر حدیث کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں ہر راوی کے حالات زندگی بھی مکمل میرے سینے کے اندر محفوظ ہے, کہاں پیدا ہوا, کس سے سیکھا, کس کا شاگرد تھا, اس کے حالات زندگی کیا ہیں, وہ بھی مکمل میرے سینے محفوظ ہیں. اگر آپ امتحان لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اور ایسا تھا اس لیے کہ امام داخلی رحمہ اللہ بخارا کے سب سے بڑے محدث ہیں, امام داخلی بخارا کے سب سے بڑے محدث ہیں. جب بخارا میں بیٹھ کر جب سے حدیث دیتے تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک نوجوان لڑکے سفر سے واپس گھر آ چکے ہیں تو روزانہ اس درس میں شریک ہوتے تھے, ایک کونے میں بیٹھ کر امام داخلی رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے ہیں, طلبا سن رہے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایک کونے بیٹھے ہوئے ہیں. امام داخلی رحمہ اللہ کے بارے علماء سے پوچھے وہ کتنے بڑے محدث تھے. ایک دن درس دیتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث کی سند پڑھی, سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم, کہ یہ روایت جو پیش کر رہا ہوں یہ سفیان نے بیان کی ہے اور سفیان ابو الزبیر سے بیان کرتے ہیں اور ابو الزبیر ابراہیم سے بیان کرتے ہیں. جب یہاں تک پہنچے امام بخاری رحمہ اللہ کونے سے اٹھے, امام داخلی سے کہتے ہیں کہ یہ سند آپ نے غلط پڑھی ہے, یہ سند آپ نے غلط پڑھی ہے, اس لیے کہ ابو الزبیر جس کے بارے آپ نے کہا کہ ابو الزبیر نے یہ حدیث امام ابراہیم سے سنی ہے, ابو الزبیر کی تو امام ابراہیم سے ملاقات ہی نہیں, ملاقات ہی نہیں ہے, سما نہیں, نکاح نہیں, سننا نہیں, یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ امام داخلی چونک اٹھے, ایک چھوٹا سا بچہ مجھے ٹوک رہا ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ابو الزبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں, ابو الزبیر نہیں, امام ابراہیم سے سننے والے ابو الزبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو آپ جائیں اپنی اصل کتاب اٹھا کر دیکھیں. امام داخلی نے کتاب کو بند کیا, اصل کتاب اٹھائی, دیکھا تو باقی ابو الزبیر نہیں بلکہ زبیر بن عدی تھا. یہ حادثہ قدر اللہ نے علم کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ کو نوازا، علم بھی تھا، اخلاق بھی تھا، اور دین اسلام کے ساتھ مخلص بھی تھے. یہ بات یاد رہے، دین کو بدنام کیا تو مسلمانوں نے، اور دین کو عزت ملی تو مسلمانوں کے حوالے سے ملی. اور خاص طور پر اہل علم، علماء اگر دین کے ساتھ خیر خواہ ہوں گے دین کو عزت ملے گی. اس لیے کہ معاشرے کے اندر ایک عالم کی حیثیت وہ ہے جو باقی رنگوں کے اندر سفید رنگ کی حیثیت ہے. سفید کپڑے کو میل اتنی لگتی ہے، گندگی اتنی لگتی ہے جتنا دوسرے کپڑوں کو، لیکن سفید کپڑے کی میل دور سے محسوس ہو جاتی ہے. قربان جائیں، آپ نے دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نوجوان آدمی ہیں اور حدیث کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں. جاتے ہوئے والدہ نے 1000 اشرفیاں تھیلی میں پکڑا دی کہ بیٹا پورے سفر کے دوران اور وہاں ٹھہرو، وہاں بھی واپس آنے تک کسی باپ کی کمائی میں سے کھانا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری تھیلی کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے، جہاز کی انتظار کر رہے ہیں، جہاز آ گیا، بیٹھ گئے، سفر جاری ہو گیا. سفر جاری ہو گیا، کئی دن کا سفر تھا. جہاز کے اندر جو ساتھی بیٹھا تھا اس کے ساتھ دوستانہ ہو گیا، رازدانی ہو گئی. اس کو پتا چل گیا رازدانی کے ذریعے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تھیلی میں 1000 اشرفیاں ہیں. ایک دن کیسے کیا ہوا، جب وہ اٹھا، وہ جو ساتھی بن چکا تھا، اٹھتے ہی صبح سویرے نماز کا وقت ہے، کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں یہ سفر جاری ہے، اس نے شور مچانا شروع کر دیا، جہاز کے اندر چیخنا شروع کر دیا کہ لوگوں میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں وہ غائب ہو گئی. رازدانی ہو چکی تھی، کئی دن کے سفر کی وجہ سے معلوم ہو چکا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق کہ اس کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں. چیخنا شروع کر دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں تھیں وہ غائب ہو گئی. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کی نیت دیکھی، چیخنے چلانے کی آواز سنی، تو بڑی خاموشی کے ساتھ، ابھی تاریکی تھی، تھیلی کو سمندر کے اندر ڈال دیا. اشرفیاں کس کی تھیں؟ حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اپنی ملکیت. ملاح نے کہا کہ تلاشی لو سب کی، سب کی تلاشی لی، کسی کے پاس بھی وہ 1000 اشرفیاں نہیں لکھی. سب نے ملامت کی کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کسی کے پاس نہیں. بیٹھ گئے. اس شخص نے امام بخاری سے پوچھا، آپ کے پاس 1000 اشرفیاں نہیں تھی، وہ کہاں گئی؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب تو نے چیخنا شروع کیا میں نے پوری تھیلی سمندر میں ڈال دی. اس نے کہا وہ تمہاری نہیں تھی، کیوں ڈالی؟ تو دلائل دیتا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ تجھے پتا نہیں، میں کسی کاروبار کے لیے نہیں جا رہا، میں نبی علیہ السلام کی احادیث کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر میرے اوپر چوری کا دھبا لگ گیا، حقیقت تو نہیں لیکن یہ دھبا میرے اوپر نہیں لگے گا، محمد مصطفیٰ کی حدیث پہ لگے گا. لوگ یہی کہیں گے ایک حدیث کا طالب علم چور تھا. یہ لوگ جہاں جہاں جائیں گے مجھے بدنام نہیں کریں گے، قرآن و حدیث کو بدنام کریں گے. میں اس بدنامی کے ڈر کی وجہ سے میں نے 1000 اشرفیوں کی قربانی دے دی اور سمندر کے اندر گھر کر دی. یہ اخلاص تھا، یہ دین اسلام کے ساتھ وفاداری تھی، یہ ایک تعلق تھا، ہر چیز قربان کر دی دین کی خاطر تاکہ دین بدنام نہ ہو. میں کہتا ہوں کہ جتنا اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی عزت دیتا ہے. یہ چیخنے سے، شور مچانے سے کبھی عزت نہیں ملتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے اخلاص کو دیکھ کر اس سے محبت کرتا ہے، اللہ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ جاؤ ساتوں آسمانوں پہ اعلان کر دو فلاں شخص کے ساتھ میں بھی محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرتے ہو. لوگ تمام فرشتے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جاؤ آسمان دنیا کے بعد اب زمین پہ پھیل جاؤ اور جا کر اعلان کرو کہ فلاں شخص کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے, فرشتے بھی محبت کرنے لگے ہیں, لوگوں تم بھی محبت کرو. تو جو بھی ایماندار ہوتا ہے خود بخود اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے اخلاص کی وجہ سے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کو فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا, 256 ہجری میں فوت ہوتے ہیں. تاجر بھی ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں اور دست حدیث سیکھتے بھی ہیں, لیتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں. تجارت کا مال امام بخاری کے پاس آتا ہے تو جار جمع ہو گئے. ایک تاجر نے 5% منافع کا وعدہ کیا کہ جو کچھ آپ مال لے کر آئے ہیں مجھے آپ کی زبان پر یقین ہے, آپ بتائیں آپ نے یہ کتنے کا لیا ہے, میں 5% منافع آپ کو دیتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کل تک سوچنے کا موقع دو, کل آنا, فائنل بات نہیں ہے, کل تک میں بھی سوچتا ہوں تم بھی سوچو. ٹھیک ہے, وہ تاجر چلا گیا. اگلے دن جب وہ تاجر آیا تو اس سے پہلے ایک اور تاجر پہنچ چکا تھا اور وہ امام بخاری سے کہہ رہا تھا کہ اگر یہ مال آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کو 10% منافع دیتا ہوں. اور امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے. اتنے میں یہ کل والا تاجر ہی پہنچ گیا جس نے 5% کی بات کی تھی. اس کو دیکھتے ہی امام بخاری نے کہا کہ آپ نے کل مجھ سے کہا اپنا 5% منافع کا, وہ منافع دیجئے, یہ مال لیجئے. اس تاجر نے کہا کہ آپ کی بات ہو چکی تھی, اگر ہو چکی تھی تو پھر میرے ساتھ آپ نے بات کیوں کی؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں, میری بات نہیں ہوئی تھی. تو پھر جب بات نہیں ہوئی تھی کہاں 5% منافع, کہاں 10%, آپ نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے, میں نے تو کہا تھا کل تک سوچنا, لیکن جب یہ رخصت ہوا تھا میں نے دل میں نیت کر لی تھی اگر کل یہ آ گیا تو اس کو دے دوں گا. انی لا احب ان انقض نیتی, اس کو چونکہ دیکھا مجھے نیت یاد آ گئی, میرا دل نہیں پسند کرتا کہ جو میں نے نیت کی ہے اس نیت کو پھر توڑ دوں. اسی نیت کو پورا کرنے کے لیے اس کو دیکھ کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے, اگر وہ نہ آتا تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کر لیتا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دن خواب دیکھا اور اس خواب کو اپنے استاد کے آگے پیش کیا. کون سے استاد ہیں؟ اسحاق بن راہوے, جن کے متعلق میں نے بتایا تھا آپ کو, جو کہ امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں, جن کے پاس امام احمد بن حنبل گئے تھے رات کے حصے میں, جن کے ہاں مہمان ٹھہرے تھے. یہ وہی اسحاق بن راہوے ہیں, امام احمد بن حنبل کے بھی استاد ہیں اور امام بخاری کے بھی استاد ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, اسحاق بن راہوے کے بھی شاگرد ہیں. امام بخاری نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب کو اپنے استاد اسحاق بن راہوے کے سامنے پیش کیا. وہ خواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں, آپ کو نیند آ چکی ہے اور آپ کے جسم کے چوفیر مکھیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے سے ان مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں. یہ خواب ہے, اس کی کیا تعبیر ہے؟ امام اسحاق بن راہوے رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اے بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے, ان تذب الکذب ان احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی آڑ میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑنا شروع کر دی ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے, جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں. سیدھے سادے لوگوں کو اپنی باتیں حدیث کہہ کر بتائی جاتی ہیں, لوگوں کے عقیدے بھی خراب کیے جا رہے ہیں, لوگوں کے عمل بھی خراب کیے جا رہے ہیں. تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے, اللہ تعالیٰ تم سے دین کا وہ کام لے گا جس کی وجہ سے سچی حدیث اور جھوٹی باتوں کے فرق کو اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا. اور اسحاق رہوے ہی نے امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ بیٹا میری چاہت یہ ہے کہ تو ان احادیث کو جمع کرے جن حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں، صحیح احادیث کا ذخیرہ اگر آپ نے الگ جمع کر لیا تو تیرے خواب کی یہی تعبیر ہو جائے گی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسی دن سے میں نے نیت کی اور حدیثوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ حدیثوں کو میں نے کس طرح جمع کیا؟ ایک ایک حدیث کو لکھنے سے پہلے وضو کرتا تھا، دو رکعتیں نماز پڑھتا تھا، استخارہ کرتا تھا، اور استخارے کے بعد پھر میں ایک حدیث لکھتا تھا، پھر دو رکعتیں، استخارہ اور ایک حدیث لکھی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے لکھنے میں 16 سال میرے خرچ ہو گئے۔ 16 سال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ صحیح بخاری لکھی ہے، اور اس کے ابواب باندھنے کے لیے امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کس جگہ کا انتخاب کروں، آخرکار مجھے ایک جگہ بڑی پسند آئی جس کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور لوگوں یہ میرا منبر ہے اور یہ سامنے میرے سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، اس گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سفر کیا اور ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر پوری بخاری کے ابواب کو ہی مرتب کیا۔ بخاری کو لکھا، جس بخاری کی عظمت کے بارے محدثین کا اتفاق ہے، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اتفق اہل الشرق والغرب، مشرق اور مغرب کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، جس کی صحت کے بارے علماء اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سب سے صحیح ترین کتاب اللہ کی زمین پر اگر کوئی ہے کتاب اللہ کے بعد تو صحیح بخاری ہے۔ بلکہ علامہ الذہبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اگر کہیں صحیح بخاری کا درس ہو رہا ہو، کوئی عالم بخاری کی حدیث سمجھا رہا ہو، اس حدیث کو سننے کے لیے اگر کوئی شخص 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے لباس داف راہلتہ، تو وہ یقین کر لے کہ اس کا سفر برباد اور ضائع نہیں ہوا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کو سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اگر 3000 میل کا بھی اس نے سفر طے کیا ہے، اس کا سفر ضائع نہیں ہوا بلکہ اس کا سفر کار آمد ہوا ہے۔ یہ ابتدائی چند باتیں تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تفصیلی گفتگو امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے اور صحیح بخاری کے حوالے سے ہو، چونکہ آپ نے بھی وقت کی پابندی کرنا شروع کر دی ہے، میں ہی پابندی وقت کو سامنے رکھ کر اپنی آج کی اس بات کو یہی مکمل کرتا ہوں۔ پھر جب بھی اللہ مجھے موقع دے گا انشاءاللہ اسی بات کو آگے چلاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کی فہم اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الكلام كلام الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ یہ صحیح بخاری کے متعلق جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی تلخیص آ چکی ہے، کیونکہ ایک ضخیم کتاب ہے اور جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں اس دور کا رجحان مادیت کی طرف بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دین کی فہم، دین کے ادراک، دین کے حصول کے لیے وقت دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھ کر بعض دوستوں نے صحیح بخاری کی تلخیص مختصر صحیح بخاری, یعنی اس انداز میں انہوں نے صحیح بخاری کا خلاصہ جمع کیا ہے کہ جو باقی مواد ہے اس کے ساتھ بھی تعلق قائم رہے, وہ بھی مفہوم واضح ہو جائے. اس کی تلخیص ایک جلد میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. اس کے مقدمے کے لیے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا, مقدمہ میں نے لکھا تھا, وہ صحیح بخاری باہر موجود ہے. امید ہے کہ ساتھی اس کتاب کو ضرور لیں گے. یہ ایک رسالہ ہے ہماری جماعت کے ایک عظیم محدث ابو محمد بدیع الدین راشدی رحمہ اللہ کا, فاتحہ خلف الامام. یہ بڑا, اس میں دو فتوے بھی ہیں سکتات کے حوالے سے بھی. آپ اس رسالے کو بھی ضرور لیں, دینی کتب ضرور لیا کریں, مطالعہ کیا کریں. علم میں اضافہ ہوتا ہے, دینی لائبریریوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, تعاون کی ایک شکل بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. یہ چند اعلانات ہیں. 15 ستمبر کو بروز جمعہ بعد نماز مغرب مسجد دارالہدا سیکٹر 5F میں لال مارکیٹ میں, وہاں ایک دست رکھا گیا ہے مولانا حافظ عبد الخالق افریدی صاحب کا, تو اس پروگرام میں ساتھی پہنچیں. دوسرا 17 ستمبر کو بروز اتوار بعد نماز مغرب مسجد توحید 5D کے اندر بھی ایک درس رکھا گیا ہے, وہاں مولانا عبد الجلیل بہاول نگری صاحب اور مولانا محمد خالد صاحب کا درس ہوگا حجیت حدیث کے حوالے سے. 24 ستمبر کو بروز اتوار بعد نماز عشاء جامع مسجد رحمانی سیکٹر 11G میں ساتھیوں نے میرا درس رکھا ہے, انشاءاللہ میں پہنچوں گا. تو آپ ساتھی بھی کوشش کریں, کوئی بات نہیں, میری حوصلہ افزائی کے لیے ہی صحیح, آپ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. باتیں وہی ہوتی ہیں جو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن آنے اور جانے کا جو ثواب ہے یہ یقیناً ضرور ملے گا. ان تمام دروس میں اگر آپ شریک ہوں گے, تذکیر بھی ہے, نصیحت بھی ہے, تو یہ جتنے بھی اعلانات ہیں ان میں آپ پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھی بہاول پور علاقے سے تشریف لائے ہیں, ایک ایسے علاقے میں انہوں نے مسجد کا پروگرام بنایا ہے, مدرسے کا, جہاں ٹوٹل آبادی شرک اور بدعت پر مبنی ہے. بالکل ٹوٹل آبادی مشرکین کی ہے, عقیدے کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, دین سے کوئی واسطہ نہیں. قرآن کس کو کہتے ہیں, حدیث کس کو کہتے ہیں, کوئی تعلق نہیں. عقیدہ کہاں سے لینا ہے, عمل کہاں سے لینا ہے. چند نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, انہیں تحریک چلائی ہے, کافی ان کو پریشانی بھی ہوئی ہے, کافی ان پر زیادتیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ استقامت کا پہاڑ بنے رہے. تو وہاں اس مسجد اور مدرسے کے حوالے سے تعاون کے لیے وہ ساتھ تشریف لے ہیں, گیٹ پہ آپ کو ملیں گے. بڑے سکا ساتھی ہیں, بااعتماد ساتھی ہیں. آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام ساتھیوں کی جزائے خیر دے. مریضوں کے لیے دعا کریں, اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے. ہمارے بھائی مشتاق صاحب ہیں, جن کے ماموں کے لیے دعا کی تھی, آپریشن ہو چکا ہے, ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں, ہمارے بھائی عبداللہ صاحب, پچھلے دن ان کا آپریشن ہوا تھا, کافی حد تک الحمدللہ بہتر ہیں, ان کے لیے دعا کریں. اور جن کی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہیں یا نہیں آئیں, سب کے لیے دعا کریں. تمام مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بزرگوں کو, اے اللہ جو کوئی بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. جو ہمارے ساتھی پریشان حال ہیں, ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کئی دنوں سے کچھ پریشان ہیں, کچھ مسائل نے ایسا گھیر لیا ہے, برادری کے قریب ترین جو رشتے دار ہیں وہ پریشانی کا سبب بن گئے ہیں اس ساتھی کا. بس اللہ ہی اس ساتھی کے حالات سے واقف ہے. ہماری دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارا وہ ایک موحد بھائی جس کے گھر کے قریبی ساتھی ہی اس کے پریشانی کا سبب بن گئے ہیں, ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کو سکون نصیب فرما. اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں ان کو عزت عطا فرما, ان کو غلبہ عطا فرما. ہمارے اتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہو گئی ہیں, اے اللہ انہیں معاف فرما, انہیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین.